الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ آراف کی آیت نمبر 40 کی متعلق ایک تسلسل کے ساتھ سورہ آراف کا درس جاری تھا، اور گزشتہ جمعہ آیت نمبر 40 کا ایک اختصار کے ساتھ خلاصہ پیش کیا گیا تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 30 سے لے کر 40 تک کے درمیان سورہ آراف کے اندر مسلمانوں کو ان خرابیوں پر مطلع کیا کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اسے اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ پانچ گناہ جو تمام گناہ کبیرہ کی جڑ اور اساس ہے، اس کی تفصیل گزشتہ آیتوں میں آپ حضرات نے آیت نمبر 33-34 میں گویا کہ سماعت فرمائی۔ پھر شاہ فرمایا کہ یقیناً وہ مسلمان جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو شاہ فرمایا کہ نہ انہیں دنیا میں کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی آخرت میں خوف ہوگا۔ اب آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار کے انجام سے متعلق یہ بات ذکر کی ہے، جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ علماء جو قرآن کے مضامین پر بحث کرتے ہیں، انہوں نے یہ مسلمہ اصول لکھا ہے کہ قرآن کا سلسلہ وعد و وعید کے ضمن میں چلتا ہے، جہاں پر وعید کی بات آتی ہے وہاں پر متصلاً مضمون کو نکھارنے کے لیے، اس میں تازگی اور جاذبیت کو پیدا کرنے کے لیے وعدوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اہل ایمان کے ساتھ، اور پھر اسی ضمن کے اندر بے شمار احکام، بے شمار واقعات کے ساتھ اسی چیز کو گویا کہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ علم طبیعت کے ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو وہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں، یا وعدوں سے ہوتا ہے یا وعید سے ہوتا ہے۔ اب اسی وعدے کی بہت سی شکلیں آگے جا کر بن جاتی ہیں اور اسی وعید کی بہت سی شکلیں آگے جا کر بن جاتی ہیں، لیکن انسان جس چیز کو قبول کرتا ہے اس کی قبولیت کا معیار یہ دو ہی چیزیں ہی ہوتی ہیں، یا تو کسی چیز کی وعدے کی تمع کے اندر کسی چیز کو قبول کرتا ہے، یا کسی چیز کی وعید سے ڈرتے ہوئے اس حق کی طرف آتا ہے۔ تو قرآن نے انسان کے عین مطابق اس کی طبیعت اور اس کے ضمیر اور جو اس کی فطرت کے تقاضے تھے، جس چیز جو اس کی طبیعت کے اندر قبولیت کا درجہ رکھتے تھے، تو قرآن مجید برہان رشید نے اسی کے ضمن میں انسان کو گویا کہ تعلیم مرحمت فرمائی۔ دنیا کی اور کوئی کتاب اس قسم کی نصیحت نہیں کر سکتی جس قسم کی نصیحت کا انداز قرآن مجید برہان رشید نے استعمال کیا ہے۔ ہاں، علماء ربانیین یا حضرات صوفیہ کی کتابیں اس لیے مؤثر رہی ہیں کہ انہوں نے قرآن کے اسلوب کو استعمال کیا، قرآن نے تبلیغ کا جو طرز استعمال کیا ہے کہ انسانیت کو بتدریج پروان تک پہنچانے کے لیے اس کی غباعت کو ملکہ فہم تک پہنچانے کے لیے اور اس کو بتدریج بالغ النظر بنانے کے لیے قرآن نے جو دلائل کا انتخاب کیا ہے اور تفہیم کے لیے قرآن مجید برہان رشید نے جو طریقے بنائے ہیں اس کا اہتمام جنہوں نے آگے چل کر کیا یقین اور انہی کی نصیحتیں انسانوں پر مؤثر ہوئی۔ تو قرآن نے جہاں اہل ایمان کا ذکر کیا وہیں پر اب کفار کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کفار بظاہر تمہیں بڑے متکبر نظر آتے ہیں، اپنے معاملات میں بڑے کر و فر کے اندر نظر آتے ہیں، تو ان سے تم گھبراؤ نہیں نہ ان کی فکر کرو، اس لیے کہ ہمارا یہ وعدہ ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں کے سامنے تکبر کیا اور اپنی انانیت اور خود پسندی کے اندر مبتلا رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں، یہ ہم تم سے بھی وعدہ کرتے ہیں اور ان سے بھی یہ وعید کے طور پر ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ قیامت کے دن کی بات تو بہت دور ہے لیکن دنیا کے اندر بھی جو اکرام و نوازشات اللہ رب العالمین اپنے عرش سے اتارتا ہے اور بالخصوص جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے، اس وقت جب اس کی روح آسمان کی طرف عروج کرتی ہے تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ ہم نے کفار کے لیے آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخلہ بھی اس کے لیے دائمی طور پر بند کر دیا ہے۔ فرمایا یہ آسمان کی طرف اس کی روح اٹھے گی کیسے اور جنت میں جائے گا کیسے، فرمایا ایک محال چیز پیش کرتے ہیں اور محال پر قیاس جس چیز کو کیا جاتا ہے وہ بھی محال ہوتا ہے۔ فرمایا حتی یلی الجمل فی سم الخیاط، ہاں یوں سمجھ لو کہ جس طرح کے اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، نہیں گزر سکتا، محال ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ محال ہے اس طرح کافر کا جنت میں جانا بھی محال ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے اس مثال کے ذریعے اس چیز کو واضح فرمایا، فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے رہتے ہیں۔ آگے شاہ فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ، اور ان کے لیے جو ہم نے عذاب کی چیزیں تیار فرمائی ہے تو جہنم میں ان کے لیے کیا ہے، فرمایا مِهَادٌ، ان کے لیے بچھونا جو ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور مِن فَوْقِهِمْ غَوَاش، اور فرمایا ان کے اوپر اوڑھنا جو ہوگا وہ آگ کا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو اسی قسم کی سزا دیتے ہیں۔ اب آگے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ مومنوں اس بات پر گھبراؤ نہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہیں تو ہم نے ان کو اسی چیز کا مکلف کیا ہے، ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے اور ان پر اتنے ہی احکام رکھے ہیں کہ جو اس کی بساط اور اس کی طاقت کے اندر تھے، اور یقیناً انسان کے اوپر ایسا کوئی بوجھ ڈالا ہی نہیں گیا شریعت مطہرہ کی طرف سے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی طرف سے کہ جس کو اٹھانے کا ہم بار نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لیے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جس سے خدا کا قلم اٹھ جاتا ہے، فرمایا جو سو گیا، جو بھول گیا اور جو پاگل ہو گیا۔ تو یہ تین چیزیں انسان کی بساط میں نہیں ہیں، بھول جانا، ہر چیز کو ہمیشہ استحضار رہنا، ہر چیز کا ہمیشہ استحضار رہنا، ہر چیز کا ہمیشہ یاد رہنا، یہ انسان کی طاقت میں نہیں۔ نیند کو اپنے کنٹرول میں رکھنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں، ہمیشہ حاذق رہنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے جامع ترمذی اور بخاری کے اندر ملتے جلتے الفاظ ملتے ہیں، فرمایا تین شخص ایسے ہیں جس سے خدا کا قلم اٹھ چکا ہے، پاگل سے، یہ مرفوع قلم اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں کہ ان کی گرفت نہیں ہوتی، ایک وہ جو سو گیا، ایک وہ جو بھول گیا۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی بساط میں نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العالمین کا قلم اس پر نہیں۔ اس کے علاوہ وہ جتنے شریعت کے احکام ہیں وہ تمام کے تمام انسان کی بساط اور قوت اور اس کی ہمت کے اندر موجود ہے، اس کے دائرہ تصرف کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے انسان کو اگر کسی چیز کا مکلف کیا ہے تو اسی چیز کا مکلف کیا ہے جس کی وہ وسعت رکھتا ہے، جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اسی سے شریعت مطہرہ کے تمام مسائل مستخرج ہوتے ہیں، اور ہمارے فقہا اور اصولین نے اسی چیز سے مسئلہ استخراج کیا ہے کہ تکلیف مالا یطاق باطل ہوتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا وہ اصولی باطل ہے۔ اس لیے کہ انسان جس چیز کی طاقت رکھتا ہے وہ تو سر انجام دے سکتا ہے، لیکن جو چیز اس کی بساط کے اندر نہیں ہے کہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا، اس کو بھولنا نہیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ جناب بھول جاتا ہے، اس لیے انسان کے لیے سامنے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ بھول جاؤ تو توبہ کر لینا۔ تو یہ تمام طریقے اسلام نے جو متعین کیے ہیں انسان کی بساط کے حوالے سے وہ عین اس کی طاقت اور اس کی مزاج کے مطابق تھے۔ یہاں مسلمانوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ کفار کو یہ کہا گیا کہ جنت حاصل کرنا مشکل بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو احکام ہم نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے رکھے ہیں اور جو باتیں ہم نے جنت کے اصول کا ذریعہ بنائے ہیں اور جو باتیں ہم نے آسمان سے رحمت کے نزول کا سبب بنایا ہے، وہ باتیں ایسی ہیں جو انسان خود کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ جو آگے ذکر کیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہیں، ہم نے ان کو ان کی طاقت کے مطابق احکام دیے ہیں، تو یہاں سے امام راضی کہتے ہیں اشارہ دیا گیا کہ جنت کا راستہ مشکل نہیں ہے۔ کافروں کو یہ کہا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید جنت میں جانا، ایمان لانا ایک بہت مشکل امر ہے، کہ نہیں، اگر یہ مشکل امر ہوتا، انسان کی بساط اور قوت کے باہر ہوتا، تو اللہ رب العالمین اس کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں یقین انہوں نے اس کی آسانی کو محسوس کیا ہے اور ضمیر عقل اور فطرت کے عین مطابق اس کو پایا ہے، تو ذرا سے اپنے آپ کو اس طرف لا کر کھڑا کیا ہے تو خود ہی اس راستے پر چلنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہی لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جس طرح کافر کا جنت میں جانا، یوں سمجھ لو جس طرح کے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا محال ہے، اس طرح کافر کا جنت میں جانا محال ہے۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، اچھے عمل کیے اور اسلام کے تمام ضابطے کو، جو ان کی طاقت ان کی بساط کے عین مطابق تھا، اور طاقت اور بساط کے ان مطابق کے حوالے سے دو صورتیں شریعت مطہرہ نے یہاں پر بنائی ہیں۔ ہمارے اصول کی تمام کتابوں کے اندر احکام کو جہاں تکلیف مال یطاق کی بحث کی ہے، وہاں پر رخصت اور عظیمت کی بحث کی ہے۔ اگر آپ ہماری اصول کی کتاب نور الانوار دیکھ لیں، حسامی دیکھ لیں، توضیح تلوی علامہ تفسانی کی دیکھ لیں، تو تمام کے اندر یہ اصول مرتب ہے کہ احکام شرع کو پھر دو چیزوں پر منقسم کیا گیا، ایک تھی عظیمت کی راہ، ایک تھی رخصت کی راہ۔ عظیمت کی راہ ان کے لیے رہی جن کی طبیعت ہی رخصت کو نہیں چاہتی تھی اور عظیمت کو چاہتی تھی، ان کی روح اس قدر گویا کہ بلند تھی اور ان کے جذبات اور ان کے عزائم اس قدر مضبوط تھے کہ رخصت کی چیز تو وہ گویا کہ گلی سے گزرنے والے اور روڈ کے کنارے پر پڑے ہوئے کچرے کا ڈھیر یا خش و خاشاک کی طرح سمجھتے تھے، اور ان کی طبیعت اس طرح مائل ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہم جیسے ناتوانوں کے لیے فرما اللہ کہ اب جانا ہے تمہیں، اللہ کی راہ میں جان دینا، یہ سب کچھ کرنا ہے، تو کہا جناب یہ تو طبیعت کے باہر ہے۔ فرما رخصت پر بھی عمل کا ایک حکم گویا کہ موجود ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے دونوں چیزوں کے حکم کو گویا کہ نافذ فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت پر بھی عمل فرمایا، عظیمت پر بھی عمل فرمایا، لیکن آپ نے عظیمت والوں کے درجات کو بہت زیادہ بلند رکھا ہے۔ جس طرح کہ بھی واقعہ کربلا گزرا ہے، آپ دیکھیے وہ صحابہ کرام جو یزید کے مقابلے پر نہ نکلے، وہ موافق نہیں تھے، میں نے پوری تقریر اس پر کی ہے، وہ موافق نہیں تھے، وہ یزید کو فاسق ہی جانتے تھے، وہ یزید کو غلط ہی سمجھتے تھے، لیکن ان کی بیعت کا تقاضا جو تھا وہ رخصت کے تحت تھا۔ لیکن حضرت امام علی مقام نے جس گھر میں تربیت پائی تھی اور آپ پر جو ذمہ داریاں موجود تھی، اس اعتبار سے حضرت امام علی مقام نے رخصت کو چھوڑ کر عظیمت پر عمل کیا تھا۔ اس لیے کہ اگر اس وقت سارے رخصت کی طرف چلے جاتے تو عظیمت کی راہ جو شریعت کی ایک اہم ڈگر ہے، وہ گویا کہ اس پر کوئی تاریخ، اس کی کوئی نظیر اور مثال مفقود ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے عظیمت کی راہ کو زندہ رکھنے کے لیے امام علی مقام کا انتخاب فرمایا تھا کہ انہوں نے جو عمل فرمایا کہ سرداد نداد دست 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 یزید حق آئے کہ بنا الہ الہ است حسین، یہ بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ وہ عظیمت کی راہ تھی جو شریعت مطہرہ نے یہاں پر گویا کہ بیان فرمائی ہے، اور ایسی بے شمار مثالیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح کے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے بیان فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کب رکھوں؟ فرمایا رمضان کے روزے رکھو۔ فرمایا حضور اس کے بعد کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہوں؟ فرمایا ایک روزہ رکھ لینا۔ کہا کہ نہیں حضور میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہی تیرے لیے بہت ہے۔ تو اب دیکھیں یہ رخصت کے پہلو بیان فرمائے، اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو کثرت سے آپ روزہ رکھتے ہیں، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام الداؤد، داؤد کا روزہ جو ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ہے، کہ ایک دن افطار ہے، ایک دن روزہ ہے، وہ تسلسل کے ساتھ ہے، وہ اہل عظیمت کے لیے ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بات آئی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ نہ کرو کہ تم کو خود کسی سوال کرنا پڑ جائے، یعنی اتنا نہ دو کہ تم خود پھر گویا کے راستے پر آ جاؤ اور سوال کرنے لگ جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جس طرح کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو گھر کا سارا سامان لا کر لٹا دیتے ہیں تو ان کو تسکین ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں یہ درجے رکھے ہیں، اصحاب عظیمت کے، اصحاب رخصت کے۔ جس طرح کے شریعت مطہرہ نے یہ لکھا ہے کہ سارا مال اپنے اہل و عیال کا لا کر اللہ کی راہ میں دے دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ کتابوں میں ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ تم پھر اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، پھر تم سوال کرو گے، پھر تم شکایت کرو گے، پھر تم اپنے ایمان سے بھی جاؤ گے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھیے کہ جب ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب آتا ہے تو بانٹ دے دیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت امام راضی علیہ رحمت نے سیدنا صدیق اکبر جیسے لوگوں کے نظریات کے بارے میں لکھا کہ حضرت شقیق بلخی نے ملاقات کی، یا ان سے کسی شیخ نے ملاقات کی، اور انہوں نے پوچھا کہ تم اپنے مریدین کی تربیت کیسے کرتے ہو، یہ اپنے وقت کے بڑے صوفیہ گزرے ہیں، کہ تم اپنے مریدین اور طالبین کی کس طرح تربیت کرتے ہو،
اور لوگوں کا نظریہ کیسے بناتے ہو؟ تو کہا یہ لوگوں کا نظریہ ہم ایسے بناتے ہیں کہ جب کچھ نہ ملے تو صبر کر لینا اور جب مل جائے تو شکر ادا کر لینا. یہ اہل رسل کا طریقہ تھا. تو اپنی اپنی فکر ہوتی. فرمایا تو کتے کا طریقہ ہوتا ہے, یعنی انہوں نے اپنی فکر پیدا کی. فرمایا تو کتے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب اس کو نہیں ملتا ہے تو مالک کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے, مل جاتا ہے تو دم ہلاتا ہے. تو پھر آپ تربیت کیسی کرتے ہیں؟ تو فرمایا ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ جب نہ ملے تو شکر ادا کرو اور مل جائے تو اللہ کی راہ میں دے دو. تو اب دیکھیں یہ وہ اہل عظیمت لوگ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ پاک سے فیضان پا رہے ہیں. تو یہ امت میں دونوں گروہ موجود ہیں. حضرت عمر نے گھر کا آدھا سامان لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا. سیدنا ابوبکر نے سارا گھر کا سامان لا کر خرچ کیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اب حضور نے پوچھا بھی کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول ان کے لیے کافی ہے. اب قیت اللہ و رسول, میں نے اللہ اس کے رسول کو ان کے لیے چھوڑا ہے. تو یہ طبیعت ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے. تو لہذا جس طرح سیدنا ابوبکر نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا, اللہ کی راہ میں دے دیا, اس سے ان کو تسکین ہوئی ہے. بالکل یہی مزاج امام علی مقام کا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر گھٹ گھٹ کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے, بلکہ وہ یزید کے سامنے جا کر مکالمہ کرنا چاہتے تھے. تو لہٰذا وہاں پر جان دینے سے بھی آپ نے دریغ نہیں کی. یہ اسی طرح ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر سیدنا ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو جس طرح کربلا کے اندر امام حسین نے اپنے بچوں سمیت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے, یہ اصحاب عظیمت ہوا کرتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ زمین و آسمان کے استقرار ٹھہراؤ اور اللہ رب العالمین کے دین کی بقا ایسے نفوذ قدسیہ پر ہوا کرتی ہے. نیچے کا نظام چلانے کے لیے تو فرمایا اس کے اندر تو آسانیاں موجود ہیں. تو اہل رخصت کی رکھ دیا گیا کہ پھر ٹھیک ہے, جو نمازیں تم پر فرض کی گئی وہ کر رکھو. عشاء کی نماز کو پڑھ لو جماعت کے ساتھ, فجر کی نماز کو پڑھ لو جماعت کے ساتھ, پوری رات جو تم سوتے رہے یہ تمہارا سب نماز کے اندر ہی رہا. یہ ہم جیسے ناتوان لوگوں کے لیے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جو جنہوں نے یہ فضیلت بیان فرمائی وہ راتوں کو سوتے تھے؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو گویا کہ دونوں درجوں کے لیے اس کو رکھا گیا ہے تاکہ شریعت مطہرہ یہ بات کو بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہر ایک کی فطرت کو ایک جیسا رکھا ہے, لیکن ہر ایک کے مزاج کو ایک جیسا نہیں رکھا. تو جو اعلیٰ مزاج تھے ان کے لیے احکام رکھے ہیں, جو اس سے ادنا مزاج تھے ان کے لیے احکام گویا کر رکھے ہیں. خیر مختصر بات یہاں پر آئی جو شریعت مطہرہ نے ذکر کی ہے کہ ہم کسی پر اگر بوجھ ڈالتے ہیں تو اتنا ہی ڈالتے ہیں جس کو وہ برداشت کر سکے. اس سے پہلے والی حدیث ایک بہت اس سے پہلے والی آیت پر ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے مسلم امام احمد کی. میں وقت کے اختصار سے صرف اسی کو ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ کافر کے لیے جب اس کی روح عروج کرے گی بڑھے گی تو جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اور فرمایا یہ اس قدر محال ہے کہ جس طرح کے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نہیں گزارا جا سکتا. کیا اونٹ اگر سوئی کے ناکے سے گزر جائے یہ ممکن ہے تو تم اس کو ممکن مان لو, لیکن اگر یہ محال ہے تو یقین محال پر جس چیز کو مثال پیش کی جا رہی ہے وہ بھی محال ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں نقل کیا ہے کہ حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے, اور جب اس انصاری کے جنازے میں ہم پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے پاس خاموشی سے بیٹھ گئے. یہ حضور کا معمول تھا قبرستان میں کچھ پڑھنا کچھ کہنا. یہ جو ایک عام قسم کی عبض اور ایک غلط بات پھیلائی گئی نا کہ قبرستان میں کچھ نہیں پڑھنا ہے آپ نے, یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ سرے سے گویا کہ غیر استدلالی طریقہ ہے. بخاری میں کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضور نے قبر پر نماز جنازہ بھی پڑھا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے بیان کی ہوئی باتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے ثابت شدہ معصورہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. تو قبرستان کے اندر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی قبر پر جنازہ پڑھا ہے تو وہ افراد جو ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیتے ہیں تو میرے خیال پہ پھر ان کے نزدیک تو نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ فرض ہے, تو اور یقین فرض ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ بخاری کی جو احادیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان کے اندر نماز جنازہ پڑھا تو یقین اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھا, اور سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود قبر کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے تو قبرستان میں جا کر سورہ کل اور سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خواہ مخواہ کا اپنا ایک نظریہ بنا لیا گیا ہے. میں جس طرح کہ یہاں پر ایک حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت سعد بن معاذ سے متعلق بھی حدیث ہے, مشکات میں موجود ہے کہ حضور جب ان کی قبر پر گئے تو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ نے کہا کہ حضور اس سے پہلے یہ معمول کبھی اس قسم کی کثرت کا تسبیح کا ہم نے نہیں دیکھا آپ سے, آج آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ سید عالم فرماتے ہیں کہ دراصل میں نے دیکھا کہ میرے صحابی کی قبر تنگ ہو رہی تھی, یہ اللہ کی حکمت تھی اللہ اکبر, لیکن جب میں نے سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے ذکر کی برکت سے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا. تو یہ تمام معمولات ہیں جو احادیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ابھی حدیث پاک ذرا سن لیجیے اس آیت نمبر 40 کی تشریح میں جو حضور سے خود پوچھا گیا. یہ ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں, اس حدیث کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضور سے خود پوچھا گیا کہ حضور اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ دروازے بند کر دیے جائیں گے کافر کے لیے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اور جس طرح کے اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا اس طرح کافر جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تفسیر جو بیان فرمائی وہ اس حدیث کے ضمن میں آتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں حضور کے ساتھ موجود تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک خاموشی اختیار کی. اس کے بعد تین بار فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر آپ نے فرمایا جب مسلمان بندہ اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو فرشتہ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح مومنین کے لیے واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا. امام احمد رضا کا کلام اسی حدیث پاک سے ماخوذ ہے جو مومن کی دعا ہوتی ہے کہ اے پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی خاطر نکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر وہ روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے کہ جس طرح کے پانی کے چھینٹے پانی کے قطرے مشک سے نکلتے ہیں اور ہر طرف خوشبو اور خوشبو ہو جاتی ہے. اور جب اس کی روح گویا کہ جسم سے نکلتی ہے جب فرشتے اس کو لے کر جماعت فرشتوں کے درمیان آسمانوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون سی پاکیزہ روح ہے؟ تو دنیا میں جس نام سے اس کو یاد کیا جاتا تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں کی روح ہے, یہ فلاں کی روح ہے. اور جب وہ آسمان کی طرف پہنچتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ساتوں آسمانوں کے دروازے کے ساتویں آسمان پر لے جا کر اس روح کو روک دیا جاتا ہے. سید عالم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اشاء فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو, یعنی جنت سے ساتوں گویا کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جو مرتبہ اور جنت کا جو سب سے بلند مرتبہ علیین جس میں حضرات انبیاء کرام ہوں گے, فرمایا کہ علیین میں لکھ دو اور پھر علیین میں لکھ دینے کے بعد اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے, پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. سید عالم فرماتے ہیں اس کے بعد دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. وہ پوچھتے ہیں تو اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ دیکھیں مومن کا حافظہ مرنے کے بعد بھی کتنا مضبوط رہتا ہے. لوگ حضرات انبیاء کرام کے بارے میں حضرت عزیر کے بارے میں کہتے ہیں اوکل الذی مر علی قریۃ, کہ دیکھو نبی اگر انتقال کر جائیں تو انہیں پیچھے کی خبر نہیں ہوتی علیہ باللہ. تو یہ تعلیمات اور تعویلات نجدیہ سے خدا کی پناہ مانگیے کہ جناب اب دیکھیں یہاں پر حدیث پاک کے اندر کیا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب یہ مومن خود جب جنت کے اندر قبر کے اندر جب سارے سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو فرشتے خود پوچھتے ہیں, مسلم امام احمد کی صحیح حدیث ہے, پوچھتے ہیں تجھے ان باتوں کا علم کیسے ہوا کہ تیرا رب اللہ ہے اور اسلام تیرا دین ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو وہ خود کہتا ہے کہ تم اس سے پوچھتے ہو تو مجھے اس چیز کا علم کیسے ہوا؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ دراصل میں دنیا میں بھی ایسی کتاب اسی کتاب کا اقرار کرتا رہا, اسی نبی کا کلمہ پڑھتا رہا اور اسلام کے بارے میں یہی جملے کہتا رہا. یعنی مومن نے صرف نبی سے سن کر جو باتیں پر عمل کیا وہ دستور اور وہ منشور اور وہ نصاب نہ وہ قبر میں بھولتا ہے نہ حشر میں بھولتا ہے. تو حضرات انبیاء کرام کے لیے اس باتوں کا تصور کرنا تو محال ہے کہ جو دین لے کر آئے ہیں, جو دین بن کر آئے ہیں, جو شریعت بن کر آئے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلنے والے کو اللہ رب العالمین یہ راہ عطا فرماتا ہے. فرما پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جو کافر کی طرف بات چلتی ہے اور وہ جب اس کے جسم سے اس کی روح نکلتی ہے تو فرمایا کہ ایک بدبو سی پھیل جاتی ہے الیاذ باللہ, اور سیاہ رنگ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں خبیث روح اس کے جسم سے نکل, اور وہ روح اس کے جسم سے نکلتی ہے, نکلنے کے ساتھ ہی ہر طرف سید عالم فرماتے ہیں بدبو گویا کہ ہو جاتی ہے. اور اس کے جسم کی مثال حضور نے ایسی دی ہے کہ جس طرح کے ریشمی کپڑے کو اگر کانٹوں پر ڈال کر کھینچا جائے تو کیسے تار تار ہو جاتا ہے, فرما اتنی سختی سے اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے. اور مومن کی مثال دی ہے کہ جس طرح کے مشک کے اوپر پانی کے قطرے گرتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ مومن کی روح نکل جاتی ہے. فرما روح نکلنے کے ساتھ ہی اس پر عذاب شروع ہو جاتا ہے اور جب اس کو لے کر آسمان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ تو دنیا میں جو اس کا سب سے گندا نام ہوتا ہے اس سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. اور جب یہ جملے فرشتے سنتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں, یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط, کہ نہیں ہو سکتا, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان کے لیے دروازے جنت کے بند کر دیے گئے ہیں, اور دوبارہ ان کا آسمان کی طرف اٹھ کر جانا, جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جانا اس قدر محال ہے جس طرح اونٹ کا جو ہے وہ سوئی کے ناکے کے اندر سے گزر جانا ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے اللہ رب العالمین ان کے لیے یہ آسانیاں رکھتا ہے, یہ نوازشات رکھتا ہے, اور ان کی قبروں کے ساتھ ان کی روح کا تعلق ایسے رہتا ہے جس کو کتاب الروح کے اندر ابن قیم نے بھی واضح کیا ہے, پوری اس بات کو لکھا ہے کہ جس طرح کہ سورج کا تعلق اس کی شعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے, اس طرح روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے, ہر چیز کو بیان کرتا ہے. اور یقیناً جب وہ عذاب اور ثواب مر ربوں کا مادینوں کا ہر چیز کا جواب دیتا ہے, تو یہ جواب دینا اور یہ سننا, اس چیز کو بیان کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں حیات سے متعلق ہے, زندگی سے متعلق ہے, ایک زندہ ہونے کی نشانی ہے. تو یقیناً ہر چاہے وہ مردہ مومن ہو یا کافر, اس کے اندر اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے, اور روح کو لوٹانے کے ساتھ اس کے اندر عذاب کی کشش اور ثواب کی کشش موجود ہوتی ہے. عذاب کی لذت کا ہونا اور ثواب کی لذت کا ہونا یہ اس وقت متحقق ہے کہ جب حیات موجود ہو, جب حیات قبر کے اندر ہر ایک کے لیے موجود ہے. تو یقیناً شہداء کی حیات ان سے زیادہ ہے, اور یقیناً شہداء کی حیات ان سے زیادہ ہے تو انبیاء کی حیات ان سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے علماء اہل سنت نے حضور کی قبر شریف کی حیات کو حیات برزخی قرار نہیں دیا بلکہ حیات دنیاوی قرار دیا ہے. حیات برزخی تو کافر کے پاس بھی ہوگی, حیات برزخی تو عام شخص کے پاس بھی ہوگی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو لفظ حیات برزخی سے تعبیر نہیں کیا بلکہ فرمایا حیات دنیاوی سے, جس طرح حضور مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ کے اندر اپنی 63 سالہ زندگی حیاتی زندگی ساتھ موجود تھے اللہ کے فضل سے, اللہ کی دیوی طاقت سے, ویسے ہی حیات کے ساتھ آج اپنی قبر کے اندر موجود ہیں. اس مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہماری آیات کے تحت میں قرآن و سنت اور صحابہ کے نظریے سے پیش کروں گا. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات پر مستحکم رکھے. کفار کا حال قرآن نے بیان کر دیا ہے, اب کفر سے پناہ مانگے, اور ایسی حرکتیں ہم نہ کریں اور ایسی سنگت اختیار نہ کریں جو کفر کی طرف دھکیلنے والی ہو. اس لیے کہ کافر کا انجام قرآن نے ذکر کر دیا ہے اور مومن کے لیے بشارتیں بھی ذکر کر دی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے قریب رہیں اور اچھی صحبت اور اچھی سنگت رکھیں, ان کے قریب بیٹھیں جن کے قریب بیٹھنے سے ہمیں خدا یاد آئے, ان سے دور بھاگیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارا دل سخت ہو جائے اور شریعت کے لیے ہمارا دل ایک مذاق بنے معاذ اللہ, اور اللہ کی یاد ہمارے دل سے رخصت ہو جائے. تو ایسی سنگت سے بھی بچیں اور ایسے کلام اور ایسے معاملات اور ایسی صحبت سے بھی بچیں. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں جہاں تو نے ان کلام کو پڑھنے کی تمیز عطا فرمائی ہے, اب اپنے فضل سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.